ان کو دین کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟
ایسے ایک بات جو ساتھی اکثر پوچھا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لطائف کے اوپر جو مختلف انبیاء کرام کے انوار آتے ہیں ان کے کرانے کیا ہیں، اور جو خاص کر لطیفہ اقبال ہے اس کے اوپر انوار آتے ہیں، یہ کئی ساتھی یہ بات ہے.
پانچوں لطائف جو ہے نا، میں نے پہلے بھی شاید کسی مجلس میں یہ اس پروگرام میں عرض کیا ہے کہ ان کی حیثیت بنیاد کی سی ہے، جیسے وجود مادی کے لیے عناصر اربع ہیں، اسی طرح روحانیت کے لیے یہ پانچ لطائف ہیں، اور ان پر جو برکات وارد ہوتی ہیں ان کا واسطہ اللہ جو رسول ہیں، وہ انبیاء میں رسول اور پھر رسول میں اول العظم جو ہیں وہ حضرات ممتاز ہیں. لطیفہ قلب پر جو انوارات آتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہیں، اور ان کا مرکز پہلا آسمان ہے، رنگ ان کا زرد ہوتا ہے، پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. دوسرے لطیفے پر روح پر جو انوارات آتے ہیں ان کا تعلق دوسرے آسمان سے ہوتا ہے، اور حضرت نور اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دو ہستیوں کا تعلق ان انوارات سے ہے، دوسرے آسمان سے آتے ہیں اور ان دو ہستیوں سے آتے ہیں، ان کا تعلق رنگ جو ہوتا ہے سنہری مائل ہوتا ہے. تیسرے لطیفے پر جو انوارات آتے ہیں یہ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وساطت سے، اور ان کا مرکز جو ہے تیسرے لطیفے کا تیسرا آسمان ہوتا ہے، تیسرے آسمان سے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آتے ہیں، اور ان کا رنگ سفید ہوتا ہے. چوتھے آسمان سے آتے ہیں، چوتھے لطیفے کے انوارات حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم ہیں، یہ گہرا نیلا رنگ ہوتا ہے ان کا، بالکل سیاہی کا گمان ہوتا ہے اس پر، اتنا گہرا نیلا ہوتا ہے. پانچویں لطیف پر جو انوارات آتے ہیں یہ آتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، پانچویں آسمان پر ان کا مرکز ہوتا ہے، پانچویں آسمان سے پانچویں لطیفے پر آتے ہیں، اور سبز رنگ ہوتا ہے، اور ان میں یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ باقی چاروں لطائف کو بھی منور کر دیتے ہیں، اگر کوئی کمی ان میں رہ جائے، جامع ہوتے ہیں یہ سارے وساط. چھٹویں اور ساتویں لطیفے پر نفس پر یا سلطان الاذکار پر تجلیات باری مترشح ہوتی ہیں، اور ان کی تعین نہیں کی جا سکتی، نہ ان کے رنگ کی اور نہ ان کی کسی حد کی، بالکل ان کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے جیسے بجلی لپک جاتی ہے، ایک دم سے چکا چونگ ہو گئی، غائب ہو گئی، اس طرح سے. اور تجلیات باری ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کوئی رنگ یا کوئی کیفیت جو ہے وہ معین نہیں کی جا سکتی. نہیں، جواب تو اس کا تب چاہیے نا جب کوئی واقعی صاحب حال آدمی ہو، صاحب دل ہو اور وہ یہ کام کرتا ہو. جب سلاسل میں سے جب صاحب حال لوگ اٹھ جاتے ہیں اور پھر صرف کال رہ جاتا ہے تو رسومات ہر سلسلے کا یہی حال ہوتا ہے، جب صاحب کمال لوگ اٹھ جاتے ہیں پیچھے صرف حکایات رہ جاتے ہیں، اور ان میں جو کسی کا دیا ہے وہ کب چلا. کسی سلسلے میں بھی خلاف شرع کوئی بات جائز نہیں ہے، اور انقلاب شرع امور پر جو حرض حاصل ہوتا ہے یا لطف حاصل ہوتا ہے وہ روح کا نہیں ہوتا ہے، وہ دراصل نفس کا حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نوعیت سے بے خبر ہو تو اس میں یہ امتیاز کرنے کی قوت نہیں ہوتی کہ یہ حظ روحانی ہے یا نفسانی ہے، اسے تو ایک طرح کی ایک لذت سی چاہیے۔ وہ جو کسی نے کہا نا ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، تو جو حظ ایک شخص قوالی سن کر حاصل کرتا ہے، دوسرا وہ چرس کا کش لگا کر حاصل کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سلسلے میں جائز ہے، میرا سلسلہ سمجھ لیا۔ سیدھی باتیں جواب کی دلیل نہیں بنتی۔ کوئی بھی خلاف شرع کام جو ہے وہ روح کے لیے لذت فراہم نہیں کرتا۔ اگر روحانیت سے آدمی آری ہو تو وہ جذبات کی انگیش کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی لذت ہے۔ اس طرح کہنے کو کیا، یہ سارے گویے کہتے ہیں کہ یہ گانا بجانا روح کی غذا ہے۔ وہ تو آ گیا نا اس میں جو ارشاد صالحین چھپی ہے دوسری جگہ، وہ جو اب آئی ہے ارشاد صالحین کی، وہ اس میں انہوں نے اس کا نمبر دوسرا دینا بھول گئے ہیں، لیکن اس میں یہی بات تو زیر بحث ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں دوسروں کو پڑھیں۔ سوال کا جواب ہے کہ اگر ذکر واقعی ضروری ہے تو پھر کسی خاص آدمی کے پاس جا کر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ذکر ہی کرنا ہے اور قرآن و حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، تو آدمی سنت کی حدود کے اندر یا قرآنی حدود کے اندر رہ کر کسی طریقے سے کیا خود ذکر کرتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے کسی ایک معین شخص کے پاس جانے کی؟ تو اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ سمجھانے میں آپ کی بات کو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی وہ کیا سمجھ رہے ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں؟
وہ تقدیر و تاخیر کے بارے میں شاید پوچھ رہے تھے کہ پہلے روزہ اطہار کا ہونا چاہیے بعد میں بیت اللہ۔
او ہو، تم کہاں سادگی میں پھنسے ہوئے ہو؟ اگر آپ جسمانی طور پر جانا چاہیں تو کوئی قید نہیں ہے کہ آپ پہلے روزہ اطہار کی زیارت کریں اور پھر بیت اللہ شریف جائیں، لیکن مناظر روحانی میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے لیے ایک خاص تقدس ضروری ہے، کیونکہ جو روحانی محفل ہے حضور کی اس کی ایک الگ کیفیت ہے، اور جو جب حضور عالم دنیا میں جلوہ افروز تھے تو بارگاہ اقدس میں جانے کی کچھ اور کیفیت تھی۔ اس وقت ایک کافر بھی اپنے جسم کو حضور کے سامنے لے جا سکتا تھا، کیونکہ حضور کا منصب یہ تھا کہ تمام انسانوں کو آپ دعوت دیں اور آپ کی بات انسان لوگ سنیں اور لوگوں کی بات آپ سنیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سننے والے کو ایمان نصیب ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر اسے ایمان نصیب نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ دار دنیا سے پردہ فرما گئے تو جہاں حضور جلوہ افروز ہیں وہاں وہ روحی پہنچ سکتی ہے جو تجلیات باری سے منور ہو جائے. عالم بدل گیا نا، کیفیات بدل گئی، احکام بدل گئے. تو برزخ میں حضور کی خدمت عالیہ میں پہنچنے والی روح جو ہے اسے حاضری کی توفیق ہی تب نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ تجلیات باری سے منور ہو جائے. تو تمہارے سمجھنے میں آپ اس طرح سے لے رہے ہیں جس طرح حضور دنیا میں جلوہ فروز تھے، وہ اور بات ہے. ہماری دنیا کے آکام جدا گانا تھے، اور کوئی بھی وجود خدمت اقدس میں ابو جہل بھی تو چلا جاتا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ ایک جانے والا ابو بکر صدیق بن گیا اور دوسرا ابو جہل رہا، یا ایک فاروق بن گیا اور دوسرا خالی رہا، تو وہ دار دنیا کی بات تھی. حضور مروسی لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے ہوئے تھے، لوگوں سے پردہ فرمانے کے لیے نہیں. لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ تکلیف شرعی ختم ہوگی. اب حضور مکلف نہیں رہے ہر ایک کو ملنے کے. تو جب ہر ایک کو ملنے کے مکلف تھے حضور، تو ایسے عالم میں جلوہ افروز تھے جہاں ہر ایک کی رسائی تھی. لیکن اب حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خاص تقدس اور ایک خاص معیار کی ضرورت ہے. ہر کوئی نہیں جا سکتا. اور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم میں معین تسبیحات اور اسی طرح سے پڑھی جائیں گی. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، میں نے نہیں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، دراصل میں موجود تھا، کہ یہ جو مراقب حدیت میں پڑھا جاتا ہے بات ہوں لا شریک لک یا اللہ، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ الہ حکم الہ واحد، پھر وحدہ سیغہ غائب کا ہے، پھر لا شریک لک متکلم کا ہے، تو ان میں رب کی صورت کیا ہوگی؟ یا تو سارا اسی کا متکلم کا ہو اور وحدہ کا لا شریک لک یا اللہ ہو، یا پھر وحدہ لا شریک لہ ہو. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ان تسبیحات میں اور مراقبات میں توارث ہے، جو پہلے شہر سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں. ان میں آدمی بڑھانے گھٹانے کا مجاز نہیں ہے، اور ہم انہیں بڑھا گھٹا نہیں سکتے، اور نہ ہم ان پر اس طرح سے جرا کرتے ہیں. یہ کیفیات جو ہوتی ہیں ان الفاظ کے ساتھ ان کی موروثیت ہوتی ہے. دین ویسے سارا وراثت نقل ہوا ہے، اب بمن جد سارا موروثی ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کر سکتے، کوئی چیز نکال نہیں سکتے. حضور کے بعد سینہ بسینہ چل رہا ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ دوسروں سے اس نسل سے اگلی کو، اگلی سے اگلی کو، اگلی سے اگلی کو. دین توارث کا نام ہے. اسی طرح جو کیفیت جس تسبیح پر، جس بزرگ پر یا جس شیخ پر وارد ہوئی، اس نے جب وہ کیفیت منتقل کی اپنے شاگرد کو یا طالب علم کو، اسی تسبیح کو تعلیم فرمایا. اب اگر اس میں آپ گھٹائیں بڑھائیں گے تو وہ کیفیت جاتی رہے گی. اس لیے ان پر اس طرح سے جرا نہیں کی جاتی، ان کی صرف یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ ہمیں جو یہ کیفیت موصول ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمارے شیخ کس طرح تسبیح کرا کرتے ہیں. یہی بات ایک دفعہ ان لوگوں نے کہی تھی نا کہ حضرت جس طرح بیعت فرمایا کرتے تھے اور جو الفاظ حضرت ادا فرماتے تھے وہی آپ کیوں کہتے ہیں؟ ان میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ بالکل وہ صورت نہ ہو جو حضرت بیعت لیتے وقت کہا کرتے تھے. تو میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ یہ آپ لوگوں کی نادانی ہے. اس میں آپ اس پہلو سے نہ دیکھیں کہ ہم اگر وہی الفاظ کہیں گے تو شاید ہم حضرت کے مقابلے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا برادری کا دعویٰ کر، بات یہ نہیں ہے. بلکہ ان الفاظ کے علاوہ اگر دوسرے الفاظ کہے جائیں گے تو وہ برکات جو حضرت سے ہمیں منتقل ہوئی ہیں وہ ان الفاظ پر مرتب نہیں ہوگی جو ہم اپنی طرف سے بنائیں گے. کیونکہ ان میں تمارس ہوتا ہے اور یہ اسی طرح اسی حال میں سینہ بسینہ چلتے ہیں. اگر کوئی گھٹائے بڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود اس منصب جلیلہ پر فائز ہے کہ وہ اثر نو ایک سلسلے تصوف کی بنیاد رکھ رہا ہے, اور یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو لفظ اس نے کہے ہیں ان پر واقعی وہ کیفیت وارد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو پھر ان اللہ کو جواب دے ہوگا. مراد بات ہے ثلاثہ میں عادیت پر یہی تسبیح اور مائیت پر یہی آیا کریم محمد اور اقربیت پر ونف مقرب وغیرہ, یہ ان کی معین تسبیحات ہیں.
اور قلب اللہ
کیوں نہ غلطی نہیں, دو باتیں جو ہیں وہ انسانی تخیل بجب وقت قبول ہی نہیں کرتے. آپ اگر اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے تو وہ تسبیح نہیں پڑھی جا سکے گی, اور اس طرح متوجہ ہوں گے تو اللہ اسی میں چلا جائے گا. اللہ کی طرح متوجہ رہنا جو ہے یہ رابطے کے لیے ہے, ذکر کے بعد جسے اہلیت حاصل نہیں ہے وہ اپنا رابطہ استوار کرے. لطاف والے ساتھی اس پر متوجہ ہیں کہ دھڑکن میں دل سے لب اللہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ عرش عظیم سے یا اہلیت پر جا کر ٹکراتا ہے. اس اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اسے رابطہ کہا جاتا ہے. یہ اہلیت سے پہلے جو ہم کراتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ آدیت حاصل تب ہوتی ہے جب اس اللہ روح میں اتنی قوت اور اتنے انوارات آ جائیں کہ روح ان پر سفر کر کے وہاں تک جا سکے. تو جب روح وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں کی کیفیات اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے, اور دل پر غفلت نہیں آتی ہے تو تاربت پھر اسی تسبیح کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. مائیت پر چلے جائیں تو پھر اس تسبیح کے ساتھ وہی ربط منتقل ہو جاتا ہے, وہ منقطع نہیں ہوتا. یہ کارن کا یہ ہوتا ہے, ترتیب یہ ہے کہ آپ اگر مراقبات ثلاثہ کر کے سارے کام آفنا پھر رسول اور پھر منازل بالا کو چلے جائیں تو بھی درست ہے. آپ فنا بقا تک سارے مراقبات کر کے پھر سارے کام آفنا پھر رسول منازل بالا کو چلے جائیں تو بھی درست ہے. آپ اقربیت سے سالک المجدوبی پر چلے جائیں اور سالک المجدوبی سے سارے کام آفنا پھر رسول, بلکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جسے صرف اقربیت تک اور سارے کام آفنا پھر رسول یہی منازل ہوں تو اسے کرنا اسی طرح کا. فنا بقا تک ہوں تو اگر کسی وجہ سے فرصت کم ہے اور وہ مراقبات کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر اقربیت سارے کام آفنا پھر رسول پھر اس کا مراقبہ ختم ہو جائے گا. یا سالک المجذوب ہے اور وقت کچھ بچانا چاہتا ہے, کوئی یعنی کبھی ضرورت ہے تو مراقبات ثلاثہ سالک المجذوبی سارے کعبہ اپنا پر اسے, اور اس سے اوپر اگر مقامات ہیں تو ان دو معین اوقات میں جن میں وہ یہ معین ذکر کرے گا تہجد کے بعد یا مغرب کے بعد, تو ان میں اس کا طریقہ ان تینوں طریقوں میں سے کوئی ہوگا. اقربیت سارے کعبہ فنا فر رسول, فنا بقا سارے کعبہ فنا فر رسول, یا اقربیت سالک المجذوبی سارے کعبہ فنا فر رسول اور اس کے بعد منازل بالا کو متوجہ. ان دو معین اوقات, اس کے علاوہ کسی وقت فرصت مل جائے تو منازل بالا والے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی آخری منزل کو متوجہ رہے. نماز پڑھتے ہوئے کچھ دیر مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو سیدھا اپنی منزل پہ چلا جائے, اس کا خیال رکھے. یا کسی وقت دکان پہ بیٹھے بیٹھے فرصت مل گئی اور وہ متوجہ ہوتا ہے مراقبات کی طرف, تو ان اوقات میں سیدھا آخری منزل پہ خیال کرے اور اس پر متوجہ. یہ پابندی جو ہے یہ ان دو معین اوقات میں ہے کہ ان میں اس طریقے سے جائیں.
کئی میت کے مراقبے میں ساتھی اللہ اور شاہدی کے الفاظ استعمال کرتے
ہیں. نہیں ہمارے ساتھی یہ غلطی سے مولوی سلمان نے شروع کیا تھا لیکن یہ ان کا اپنا تھا, ہمارے سلسلے کے اوراد میں نہیں. اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی, وہو معاکم عین ما تعملون. جب عیسائی خدا کا بیٹا کہتا ہے تب شریک نہیں ہوتے,
آپ ہی کہتے ہیں
نا. یہ فضول سا سوال ہے, یہ صحیح علمی سوال نہیں ہے. روح اللہ تو اب روح الامین کو بھی کہا جاتا ہے, روح الامین اور کل روح میں نمبر بشارا روح یہ ہمارے رقص ہے, پھر اس طرح تو یہ تو بات نہیں ہے. روح اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کے شریک کے دوام اور اللہ کی طرف سے ہیں. انہیں روح اللہ کا ہی معنی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے ولادت کو اس قاعدہ مروجہ سے ہٹ کر براہ راست اللہ نے ان کی روح کو ان کی والدہ معاہدہ کی شکل میں منتقل فرمایا, اس جو طریقہ توازن تناسب کا ہے اس سے ہٹ کر. تو انہیں کسی مرد کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ کی روح کہہ دیا جاتا ہے, وہ روح جو اللہ نے براہ راست منتقل فرما دی. اس میں شراکت کی کون سی
نفخت فی من روحی,
جی ہاں نفخت فی من روحی سب میں آتا ہے, لیکن اس میں ایک طریقہ توازن تناسب ہے نا, تو وہ آدمی اپنے باپ کی طرف منسوخ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ براہ راست اللہ جل شانہ نے اس روح کو منتقل فرما دیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو خواہ مخواہ کی بات ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر واپس تشریف لے آئیں گے, حضرت اس وقت کے عیسائیوں کے پاس پہچان کا کیا طریقہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جبکہ مسلمانوں کے پاس تو احادیث ہے,
مسلمانوں کے پاس احادیث ہیں اور حق کو پہچاننے کا راستہ ہی اسلام ہے. عیسائی تو اس کے قائل ہی ہوئے, پہچانیں گے وہ کیسے؟ عقیدہ اسلامی جو ہے اس کی عیسائی تو قائل ہی نہیں. عیسائیوں کو تو اس میں پہچاننے کا کوئی تکلف نہیں. عیسائیوں کو پہچاننا تو عیسائیوں پر حضور کا واجب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہچاننا حضور کا واجب ہے ہر انسان کے لیے. اور جو حضور کو نہیں پہچان پائے گا اس سے کیا تکلف ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. میرے ذہن میں جب میں نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث پڑھی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نبوت کی ضرورت تھی تو اللہ قادر تھا حضور کے بعد اور نبی پیدا کر دیتا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری میں رکھنا تھا تو حضور کا زمانہ مؤخر کر دیتا اور ایک نبی درمیان میں اور آ جاتا. ہر طرح سے قادر تھا خدا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا, نبوت تمام ہو گئی, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو میں نے پوچھا لیکن مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا کہیں سے. تو حضرت دی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میں میں نے یہ سوال نہیں کیا, بلکہ مجھے از خود من جانب اللہ اس کا جواب مل گیا, جس پر میں مطمئن ہو گئی. مجھے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دوسرا شاید کہ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو, لیکن سوال ہر شخص اپنی تشفی کے لیے کرتا ہے. اگر اسے تسلی ہو جائے تو پھر اسے دوسروں کی فکر نہیں رہتی کہ کوئی اس سے مطمئن ہے یا نہیں. یہ تو ایک انسانی قاعدہ ہے. شاید اس لیے میں نے پھر کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا. تو جب اگلی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر سے میں نے دیکھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ نبوت صرف تعلیم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ نبی میں ایک قوت ہوتی ہے لوگوں کو بات منوانے کی اور قبول کرنے پر مجبور کرنے کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے نبی میں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سارا زمانہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے, نبی کوئی بھی نہیں. یعنی حضور کی دعوت کے بعد وہ کام جس کے لیے کسی نبی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام آپ کی امت کے اولیاء اللہ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. لیکن پھر کبھی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے مزاجوں میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا, جیسے آج کل آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عالم کی بات سے اثر اٹھ چکا ہے. اب اگر بات اثر کرتی ہے تو ولی اللہ کی کرتی ہے, عالم کی نہیں کرتی, نئے عالم کی بات اثر نہیں کرتی. اب اتنے مزاج بگڑ چکے ہیں کہ کوئی شخص بظاہر کتنا بڑا معتبر عالم ہو اور اس کا دل جو ہے وہ ذاکر نہ ہو اس کی بات اثر نہیں کرتی. لوگ اس کی بات سے لطف لیتے ہیں اس کی سر اور اس کے شعر و شاعری سے یا اس کے جملوں کے ربط سے یا اس کی تقریر میں جو ادبیت ہوتی ہے اس سے, ان پہلوؤں کو تو لیتے ہیں لوگ, لیکن اس بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتے. وہ اتنا ان کو مرعوب نہیں کر سکتا. تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ آنے والا زمانہ یوں یوں بگڑتا جا رہا ہے, ایک بگاڑ ایسا بھی آئے گا کہ ولی اللہ کی بات بھی لوگوں کو متاثر نہیں کرتی. لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نبوت کی طاقت کی ضرورت ہوگی. ولایت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی. جیسے آپ ایک بیماری کے لیے دوائی دیتے ہیں اس کے لیے ایک بنیادی دوا ہے, جیسے آپ کے اس میں میڈیکل سائنس میں ہے کہ آپ ہلکی سی دوائی دیتے ہیں اس سے ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اس سے بڑی طاقت کی دوا. کوئی بھی عقل مند ڈاکٹر آخری دوا جو ہے وہ شروع میں استعمال نہیں کرتا, کہ اگر وہ بھی فیل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرے گا. تو اسی طرح سے جوں جوں یہ مرض بڑھتا جائے گا تو پہلا درجہ, دوسرا درجہ, آخری درجہ, تو جب لوگ اس بات سے بڑھ جائیں گے کہ ولی کی بات بھی ان کو متاثر کرنے کی آلیت نہیں رکھتی ہوگی. ایک تو ہے کہ مزاجوں میں بگاڑ اتنا ہے کہ ولی کی بات متاثر کر سکتی ہے لیکن لوگ مان نہیں رہے, تو یہ ان کی ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ کی طرف سے کافی ہے. وہ مانے یا نہ مانے یہ دوسری بات ہے, لیکن ان کے ماننے کا سبب موجود ہے اگر ماننا چاہیں. لیکن جب بگاڑ اس بات اس حد تک چلا جائے گا کہ ضرورت ہوگی کہ نبوت کی طاقت ہو تو یہ بہرے کان بات سن سکے. تو چونکہ جدید نبوت کا دروازہ بند ہو چکا حضور کی بعثت کے بعد, تو اللہ کریم نے پہلے نبیوں میں سے ایک نبی کو باقی رکھ لیا جو بات حضور ہی نہیں کرے گا لیکن کرے گا نبوت کی طاقت سے, تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اس شدید بیماری میں بھی کہ اللہ نے تمہارے بچنے کا سبب بنا دیا تھا, اگر پھر بھی تم نہیں بچے تو خود جواب دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام